حضرت رسالت کنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق جن صاحب نے بھی یہ سوال لکھا ہے، آپ نے اس میں ہمارے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان آیات سے استدلال کیا ہے، حسن یہ کہ فلا تکن فی مریت من لقائه، ایک پھر آپ نے چھ آیات لکھی ہیں، لیکن یہ ہم نے کہاں استدلال کیا ہے؟ شاید آپ نے جو تفسیر سنی ہے اس میں آیا ہوگا، اگر آیا ہے تو کہیں ضمناً استدلال ان آیات سے آیا ہوگا، یہاں تو کبھی ذکر نہیں ہوا اس مسئلے میں ان آیات کا، تو کچھ معلوم نہیں آپ نے کہاں سے سنا ہے، اور یہ ہمارے متعلق ہے یا کسی اور کے متعلق ہے؟ خرہ سے کیسے استدلال فرمایا ہے اس کی بھی شرح بیان کر دیں، تو یا تو ہم مطلب کوئی 30 سال تو ہو گئے ان بیانات کو اور ہزاروں میں ہو گئے، کچھ معلوم نہیں کیا استدلال ہے کیا چیز. یہ پرچہ یہاں کے لیے نہیں ہے، جو خون کے متعلق آپ نے اپیل کی درخواست کی ہے، ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ خون دے. ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ 6 مہینے یا 3 مہینے میں خون کی ایک بوتل دینی چاہیے، بلا شبہ یہ نیکی کا کام ہے، کوئی کرے تو کرے ضرور. علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کی خطاب ان شخصیات کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. بھائی قدیم میں تو کچھ نہیں تھا، پہلے زمانے میں مثلاً حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے لکھا ہے کہ سیدنا محمد رضی اللہ عنہ، یہ بھی مل جائے گا کہ عمر رحمت اللہ علیہ. تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ القاب جو ہیں وہ مخصوص ہو گئے، کیٹیگرائز ہو گئے شخصیات کے ساتھ. مثلاً صلاۃ والسلام جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہو گیا کہ نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام آئے. پھر یہ علیہ السلام کا لفظ، یہ ابھی تک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی تحریرات پڑھ لیں تو وہاں لکھا ہوا مل جائے گا کہ حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ ابھی تک بھی استعمال ہوتا رہا ہے لیکن اب نہیں کرتے. اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ ترضی ہے رضی اللہ عنہم، اب انہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں، لیکن قدماء میں پرانے زمانے میں امام ابونی کا رضی اللہ عنہ کو بہت جگہ آپ کو ملے گا. پھر تابعین، تبع تابعین اور امت کے جتنے باقی افراد اللہ تعالیٰ کا قرب جنہیں نصیب ہوا، جن کی زندگی سمجھی جاتی ہے کہ کتاب و سنت کا مظہر تھی، ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان پہ ہو. یہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ، اور رحمت اللہ علیہ باقی پوری امت رحمت اللہ علیہ میں آ جاتے ہیں، تبا تابعین سے لے کے قیامت تک کے لوگ. زکات کن رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی؟ اصول اور فروع. اصل اصول جو ہے، اصل اصول کا مطلب فور فادرز، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کے والدین، ان کے والدین. اور نیچے فروع، فروع کا مطلب شاخیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، براہ راست نواسا نواسی حقیقی. یہ جتنے ہیں اصول اور فروع، اصل میں اوپر اور نیچے جو شاخیں ہیں یہ براہ راست ہیں، انہیں زکات نہیں دی جا سکتی. اہل کتاب کے ساتھ کاروبار کرنا صحیح ہے؟ یہ صحیح کی ہاں کہاں گئی؟ کیسی اردو لکھی ہے؟ یہ جو ابھی زکات کا مسئلہ پوچھا ہے نا، اس سے پہلے کس کس کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے علیہ السلام، لیکن ایک کام یار مت کرو، یہ بڑی بڑی غلطی ہے یہ بات، اور بڑی بد تہذیبی کی بات ہے کہ ضمائر کے ساتھ ان الفاظ کا استعمال کرنا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، یہ بالکل طریقہ صحیح نہیں، یہ عربوں کا انداز ہے، عرب لکھتے ہیں، ہمیں اردو میں کیا ضرورت پڑی، اردو ساری خراب ہو جاتی. آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، لا حول ولا قوۃ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، وہ یہ کہتے تھے، آگے عبارت جیسی بھی ہے اردو کی، اردو میں ہمیشہ الفاظ کم سے کم استعمال کرنے چاہیے، جتنے کم الفاظ میں عبارت واضح ہو سکے اتنی خوبصورت بنتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11 ربیع الثانی کو پیدا ہوئے، آپ رحمت اللہ علیہ یہ کرتے، آپ رحمت اللہ حول ولا قوت الا باللہ، عربی لکھ لیجئے، اردو کیا ضرورت ہے، اردو ایسی خراب کر دیتے ہیں، اور زبان کو خراب کرنا یہ بہت بری بات ہے. اللہ نے فرمایا من آیاتہ، ہی لوگوں اللہ کے ہونے کے دلائل میں سے ایک تمہاری یہ بولیاں ہیں، تمہاری یہ لینگویجز ہیں، تمہاری یہ زبانیں. تو زبان کو بگاڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ کتنی جگہ جاہل خطیب، اردو سے کوئی مناسبت ہوتی نہیں نا، تقریریں ان کی سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے فلاں جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یار بس کرو، آپ کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں استعمال کرتے ہو؟ ساری اردو کا بگاڑنا ہے اور بیڑا غرق کرنا ہے. جہاں اس قسم کی چیزیں آتی ہیں آدمی سمجھدار سمجھ جاتا ہے کہ اس جاہل کو اردو سے واسطہ ہی نہیں. یہ جو زبان بننے کی عمر ہوتی ہے نا بچوں کی، یہ علم قلم پڑھتے رہتے ہیں، خیر اب تو مر گئے بےچارے، اب تو نہیں پڑھتے، اب تو بچے ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، اب تو آ گیا سارا میڈیا اور یہ وہ، مگر نا یہ جو زبان سیکھنے کی عمر ہوتی ہے نا 30 سال سے پہلے پہلے ڈائجسٹ پڑھ لیے، اردو ادب پڑھ لیا، شاعری پڑھ لی، فلمی رسالے پڑھ لیے، سب رنگ ڈائجسٹ پڑھ لیا، اگر پڑھنے کا ذوق ہو اسلامی کہانیاں پڑھ لی، جاسوسی کے ناول پڑھ لیے، یہ اس سے زبان بنتی ہے، وہ اس سے زبان کا ڈھنگ آتا ہے کہ بولنا کیسے، لکھنا کیسے، کیا لفظ کس کے لیے مناسب ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات زبان پہ مارتے تھے کہ زبان ٹھیک بولو، وجہ اس کی یہی تھی، فرماتے تھے کہ عربیت کو خراب کرتے، یعنی اگر عربی خراب ہو جائے گی، عربی لغت برباد ہو جائے گی، تو کتاب و سنت جو اصل ماخذ ہے وہاں تک کیسے پہنچو. اسی طرح یہ جو اردو میں یہ استعمال کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہایت لغو، بالکل نہیں کرنا چاہیے، ٹوک دینا چاہیے بچوں کو، کہ ضمائر کے ساتھ یہ رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ علیہ السلام یہ نہیں استعمال ہوا کرتا، اصل نام کے ساتھ یا اصل کوئی لقب ہے تو اس کے ساتھ، یہ تو کہا جا سکتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پنجابی بولو، وہ بھی زبان ہے، کسی نے منع کیا، مگر یار اس گھر کو خراب نہ کرو. اگر اہل کتاب سے شادی ہو جائے تو صحیح ہے، صحیح تو ہے، لیکن منصب بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کس منصب پہ پہنچ کے اہل کتاب سے شادی ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، انہوں نے یہودیوں میں شادی کر لی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آپ اتنے بڑے عہدے کے آدمی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ عام طور پہ بدکارہ عورتیں ہوتی ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے کہیں مصیبت نہ بن جائے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نائلہ سے شادی کی تھی، نائلہ عیسائی تھی، کرسچین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہودی تھی، اور پھر رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زادے آخری جو تھے وہ حضرت ابراہیم تھے، اور ابراہیم کی والدہ وہ عیسائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا تھا، یہ ہے بےودگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول، یہ کہیے کہ آپ نے قبول فرمایا. تو اس لیے منصب مقام دیکھنا چاہیے، حالات دیکھنے چاہیے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں کیا مسلمان بچیوں کے رشتے ختم ہو گئے، اپنے معاشرے میں قید پڑ گئے، یہاں کیوں نہیں شادیاں کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ تم اگر فوج کو، شام میں تھے کمانڈر، تو وہاں لوگوں نے چاہا کہ شام میں، شام جو تھا اس وقت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو فتح ہوا تھا، ظاہر ہے آبادیاں ساری باقی تھی، عیسائی باقی تھے، ان کی خواتین باقی تھی، یہودی باقی تھے، ساری آبادیوں کا انخلا تو نہیں ہو جاتا، حکمران بدل جاتے ہیں، یہی ہوا کرتا ہے، تو اسلامی فوج جب وہاں پہنچی ہے مسلمانوں کی تو کثرت سے لوگوں نے چاہا کہ شادیاں کریں، تابعین تھے، تبا تابعین وغیرہ وغیرہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جب لکھا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا، میں تو نہیں سمجھتا کوئی مطلب مشکل ہو کر لو، لیکن پہلے ہم پوچھ لیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس وجہ سے منع فرمایا، ایک یہ تھی جو بیان کی گئی، اور ایک یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو عیسائی اور یہودی غیر مسلم خواتین بن سنور کے پھرتی ہیں، اس لیے لڑکوں کو پسند آئیں گی، اور عرب شرفا کی اولاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں یہ مدینہ منورہ حجاز میں ہر جگہ پردے میں ہیں، پھر ان کے رشتے کون کرے گا؟ اس لیے منع فرما دیا تھا. تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے. مذہب سینوں میں، مذہب کتابوں میں کیا تورات انجیل قابل اعتماد ہیں؟ یہ سوال کیا ہوا؟ مذہب سینوں میں، مذہب کتابوں میں کیا تورات انجیل قابل اعتماد ہیں؟ کیا سوال؟ یا تو آپ کاما ڈالتے نا، پھر پتا چلتا کہ یہاں عبارت میں وقفہ آ گیا، تو بھی آپ نے نہیں ڈالا. اگر مراد یہ ہے کہ مذہب سینوں میں رہ گیا اور مذہب کتابوں میں رہ گیا، عملاً نہیں رہا، تو یہی ہونا ہے. جب آپ پڑھیں گے نہیں تو مذہب کیوں باقی رہے گی؟ شکایتیں کرتے ہیں میڈیا کی، اور شکایتیں کرتے ہیں انگریزوں کی اور گوروں کی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. انہوں نے جو کچھ کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ مطلب آپ اپنے دشمن سے یہ توقع ہی کیوں رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے گا؟ وہ بھی آزاد ہیں، آپ بھی آزاد ہیں. آپ کو کسی نے روکا ہے آپ نہ پڑھیں؟ آپ کی نسلوں کو کسی نے روکا ہے کہ محنت نہ کریں؟ خود سوچے نا، اپنا کام نہیں کرنا، دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنے. اگر قابل مذمت ہے دوسروں کا کام تو آپ اپنا کر لیجئے. ایک صاحب بہت شور مچا رہے تھے کہ میڈیا میں فلاں چینل آج کل اس کی تبلیغ کر رہا ہے، فلاں چینل گیارہویں شریف کی تلقین کر رہا ہے، فلاں چینل جو ہے وہ اس طرح شیعت. تو نے کہا اس میں کیا مسئلہ کیا ہے آخر؟ کہنے لگے نہیں، کیوں نہیں ہونا چاہیے، آزادی ہے، انہوں نے چینل خریدا ہے، کام کر رہے ہیں، آپ بھی چینل خریدی، آپ بھی کام کیا، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ بات یہی، انہوں نے پیسے کا استعمال کیا، آپ بھی پیسے کا استعمال کیجیے، آپ جس سے روکا ہے. اپنی کمزوری پہ توجہ نہیں، اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے انڈر ہو کے چلے. کیوں میاں؟ باقی رہ گئی یہ بات کہ مذہب دن بدن ختم ہی ہوگا، ہٹے گا ہی نا، قیامت بھی آنی ہے کہ نہیں. تورات اور انجیل قابل اعتماد ہیں تو کسی نے بھی نہیں کہا. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ قرآن سمجھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن سمجھنے کا جب تک اس نے تورات اور انجیل کو نہ پڑھا ہو. تورات کو پڑھے، انجیل کو پڑھے، پھر جا کر کہیں قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے اور یہ کیا بات. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر ہفتے تورات کا درس سننے کے لیے جایا کرتے تھے یہودیوں کے، اور واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یہودیوں نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم غالباً نبو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یا یہ اوس ابن حذیفہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ایک دن ذرا دیر سے تشریف لائے، تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج آپ کی تشریف آوری کچھ دیر سے ہوئی. تو آپ نے فرمایا میں نے ایک قرآن کا حصہ مقرر کر لیا ہے، اتنی روز میں نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو آج چونکہ مجھے دیر ہو گئی تھی، پھر میں نے سوچا تم سے ملوں، پھر میں نے سوچا میں تلاوت کر لوں. بری بات ہے کہ جو میں نے حصہ مقرر کیا ہے اس وظیفے کو کیے بغیر تمہارے پاس آ جاؤں. تو کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صبح تک تورات کی باتیں بیان کرتے تھے، رات گزر جاتی تھی، پوری پوری رات، اور کھڑے رہتے تھے کبھی ایک پاؤں پہ کبھی دوسرے پاؤں پہ. کہ تراویح کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ترویحا ہے، ترویحا راحت سے ہے نا، یعنی کوئی سننے والا قرآن اگر زیادہ سننا چاہے تو کبھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس لیے بھی اسے کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی دوسرے پاؤں پہ بوجھ ایسے ڈالتے رہتے تھے، بوجھ بدلتے رہتے تھے، لیکن رات رات بھر ہم سے تورات اور انجیل کی باتیں کرتے. اس لیے جتنے مولوی مفسر یہ بنے پھرتے ہیں نا، جس شخص نے تورات اور انجیل نہیں پڑھا، یقین مانو اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا اللہ یہ بات کیا. سورہ انعام کو دیکھو نا، اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَهُومَهُمَا اور ہم نے یہودیوں پہ دونوں جانوروں کی چربیاں حرام کر دی. اللہ ہاں ہم نے کہا کہ یہودیوں کو کہ یہ چربی جو بدترین چربی ہے پیٹ کی جانوروں کی یہ کھا سکتے ہیں. اول عظم یا ہڈی کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہوتی ہے یہ کھا سکتے ہو. ہمیشہ اصول ہے ہڈی کے ساتھ جو گوشت ہوتا ہے نا یہ لذیذ ہوتا ہے. اطیب اللحم افوضہ. سمعی کہتا ہے یار اب اپنی زبان میں بڑے بادشاہ تھے یار کیا بات ہے, اگر مغرب عشاء تک وقت ہو تو بیان کریں عرب اپنی زبان میں کتنے حساس تھے. ایک لفظ جو بولا گرفت ہوئی, ایک حرف غلط بولا گرفت ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت گرفت فرماتے بہت زیادہ حساس تھے بہت. ایک شاعر تھا بہت بڑا, وہ کوئی 20 سال رہا تھا ایرانی, پرشین تو اس کی مادری زبان تھی, عربی بولتا تھا زبردست. ایک قبیلے میں چلا گیا اور اس نے ظاہر کیا کہ میں عربوں اور شادی کر لی. رات کو جب دروازہ بند کیا تو بیوی نے تو اس سے کہتا ہے کہ دروازہ بند کر دیا تو اقتل السراج, چراغ کو بھی قتل کراؤ. یہ فارسی میں جو ہے نا چراغ بھی کش, چراغ کو بجھا دو. تو اس نے اس کشتن کا ترجمہ عربی میں کر کے بول دیا. اس نے ساتھ ہی کنڈی کھولی اور شور مچا دیا. اس نے کہا ظالموں اس نے دھوکہ دیا, یہ ضرور پرشین ہے, یہ ایران کا رہنے والا ہے. عرب کبھی کہتے ہیں کہ چراغ کو قتل کر دو, ہم نے تو کبھی نہیں یہ محاورہ سنا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اچھو سراج, چراغ کو بجھا دو, اس نے کہا قتل کر دو, یہ ضرور اس کو دیکھو میں تو بچ گئی اس. اور جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی پرشین نہیں. تو اس لیے زبان جو ہے نا لغت یہ اسمر ہی ہے. شاید 30 سال عربوں میں رہا ہے, ایسا زبردست عربی کا ماہر ہے. یہ عرب اپنی لغت کی لینگویج کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے ایک ایک حرف پہ گرفت. قرآن کہتا ہے اسمر ہی کہتا ہے میں نے گاؤں میں گیا اور جاہلیت کے دور کی عربی میں پڑھنا چاہتا تھا, تو میں نے ایک بڈھے سے پوچھا, بہت بڈھا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ اطیب اللحم گوشت سب سے اچھا کون سا ہوتا ہے. اس نے کہا اطیب اللحم افضل, سب سے اچھا گوشت وہ ہوتا ہے جو ہڈی سے چمٹا ہوا ہو, لذیذ. اس دن مجھے اعوذ تعوذ کے معنی سمجھ میں آئے کہ اچھا تعوذ کا مطلب ہے چمٹ جانا, اعوذ باللہ, میں اللہ سے چمٹ جاتا ہوں شیطان مردود کی حرکتوں سے. اسی کا اس دن مجھے اعوذ باللہ سمجھ میں آئی کہ اللہ سے چمٹ جانا اس کا مطلب. تو اس لیے جو لینگویجز نہیں نا پڑھتے وہ بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. قرآن نیسی اللہ نے فرمایا سوائے گوشت ہڈی کے ساتھ سب سے, اور چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے بیکار ہوتی ہے. اللہ نے کہا حرمنا علیہم شوم, ہم نے یہودیوں پہ حرام کی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک جزائناہم ببغیہم, اور ہم نے ان یہودیوں کو سزا دی کہ جانور میں 2 چربیاں استعمال کر سکتے ہو, اور یہ تم نے جو سرکشی اور بغاوت کیا یہ اس کی سزا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور لوگوں ہم سچ کہتے ہیں. اللہ سے کوئی پوچھے کہ حضرت آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم سچ کہتے ہیں, آپ سچ ہی کہتے ہیں, آپ جو کہتے ہیں وہی سچ ہے. فکرے کی نوعیت پہ غور فرمائیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی بات سچی ہے, ہم کہتے ہیں جو آپ نے کہا وہی سچ ہے. دونوں میں فرق ہے نا. اللہ کہتا ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اب تورات جب آپ پڑھتے ہیں نا تورات میں لکھا ہوا ملے گا کہ یہ جانور حرام, یہ جانور حرام, یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے. اللہ کہتا ہے بالکل نہیں جھوٹ بولتے ہو, اِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم سچ کہتے ہیں, ہم نے سزا کے طور پہ حرام کیے تھے, تم نے اپنی خوشی سے کوئی چیز حرام نہیں کی. پھر تورات سمجھ میں آتی ہے. آپ جب تورات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ جو کہا ہے نا کہ نقرہم, ابراہیم پہچان نہیں سکے فرشتوں کو, اور جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو انہوں نے گوشت کو نہیں چھوا, پھر سمجھ آتی ہے اللہ نے یہ کیوں کہا. تو اس لیے تورا کو ان چیزوں کو اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے یار قرآن کیا کہتا ہے. دفتر کے اندر, دفتر میں بھی ہو سکتا تھا بھیا, ڈیوٹی ٹائم میں مذہبی تقریبات صحیح ہیں؟ بالکل نہیں. مذہب کو اپنی جگہ پہ رکھیے, نماز ہے البتہ فرض, بس وہ پڑھے, باقی جو 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 ڈیوٹی جو ٹائم گورنمنٹ نے دیا نا اسے گورنمنٹ کا کام کرے. گورنمنٹ نے جو ٹائم آپ سے خریدا ہے یا جس کی پیمنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے اس کی بات کرنی چاہیے. صرف فرض نماز ایسی چیز ہے اس میں اگر حکومت روکے بھی تو بھی اللہ کا حق پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہڑتال کا تصور دیا ہے نا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں نہ ماننا. فرض اور واجب درجے کی جو عبادات ہیں اس میں حکومت کی بات نہیں مانی جائے گی. باقی نفل میں اگر حکومت منع کر دیتی ہے منع کیا جائے گا, سرکار کا ٹائم نہیں دیا جا سکتا. عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا تھا تو انہوں نے کہا رات ساری گفتگو کرتے رہے ملک میں یہ ہونا چاہیے ملک میں یہ ہونا چاہیے, آ کر پہ عبی نے کہا حضرت تہجد پڑھ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں تو ابھی بھی تہجد ہی پڑھ رہا ہوں, ہم بہت اچھے ہیں, اللہ جزائے خیر دے یار, بالکل اچھی ہیں الحمدللہ, دیکھو نا صحت اچھی ہے, بات چیت کر رہے ہیں, شکر ہے خدا کا. شوہر نے طلاق بیوی کو تفویض کر دیا. دیکھو بھائی اس میں دو مسئلے ہیں, ایک تو آپ نے حکومت پاکستان کے قانون کے تحت یہ پڑھ لیا نکاح فارم میں کہ شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو دیا ہے یا نہیں, دے دیا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں طلاق کا حق جس مجلس میں دیا گیا ہے اس مجلس تک محدود ہے. مثلاً شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, شوہر نے کہا تمہیں طلاق کا اختیار ہے, اب ایک گھنٹہ تک وہ لڑائی چلتی رہی, اس ایک گھنٹے تک اس کا اختیار باقی, دو گھنٹے چلتی رہی, ناراض ہو گئے, یہ مدت ہے. ایک مجلس, ایک سٹنگ جسے کہتے ہیں نا, جو عقل سے تعین کیا جا سکتا ہے, وہ سٹنگ کے دوران اسے اختیار ہے. وہ کہتی ہے اچھا آپ نے مجھے دیا میں طلاق دیتی ہوں, ختم. اصل تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو طلاق کا حق شوہر نے لکھا یہ تا حیات باقی ہے, شوہر یا بیوی کی زندگی تک باقی ہے یا نہیں ہے, اس میں ہے مفتی حضرات کا اختلاف. کچھ مفتی دارالعلوم کراچی میں اس پہ تحقیق کر بھی رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں شاید ہمیں نہیں زیادہ معلوم, لیکن سنا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو زندگی بھر کے لیے رکھیں, اور کہتے ہیں کہ نہ رکھیں, دونوں طرف حضرات ہیں, کوئی فیصلہ یہ مفتی حضرات کریں گے تو اسی کو کہا جا سکتا ہے. کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی, کوئی دستاویز تیار نہیں کی گئی تو یہ ٹھیک ہے. دستاویز اگر تیار کر دی گئی اور اس نے لکھ دیا کہ میں اپنی بیوی کو اتنے ہزار روپے ہر مہینے دوں گا تو اس کے ذمے ضروری ہو جائے گا, اب وہ قانون نہیں رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں قانون بنا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ پہلے بچے کی پیدائش یا ایک سال تک دلہن کے سارے ہبا باطل ہیں. چھٹی فرما دیتے کہ پہلا جو سال ہوتا ہے, اب دنوں کی بات ہے, اس وقت سال نبھا جاتے تھے لوگ, فرماتے تھے جو پہلا سال ہوتا ہے نا شادی کا, اس میں نندے ساس شوہر بڑے اچھے بن کے رہتے ہیں, اور لڑکی ہوتی ہے بھولی بھالی, اس کو اپنے زیورات چیزیں جائیداد سب دے دیتی ہے, اور یہ بعد میں طلاق دے دیتے ہیں اور حالات ہو جاتے ہیں خراب. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بچے کی پیدائش یا پہلا سال, اس میں لڑکی جو کچھ بھی ہبا کرے گی سب باطل, فرما دیتے یہ ہبا جائز ہی نہیں, میں نافذ ہی نہیں ہونے دوں. فرماتے تاکہ ایک سال کے اندر یا بچے کی پیدائش تک پتا چل جائے کہ گھرانا ہے, طلاق ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا. اب نکاح نامہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو نکاح نامہ کیسے تبدیل ہوگا؟ یا تو حق مہر معاف ہو گیا اور ہر مہینے کے جو پیسے مقرر تھے اگر بیوی اپنی خوشی سے وہ معاف کرتی تو کر سکتی ہے, ورنہ اس کا حق ہے. لڑکے کے ولی اور نکاح خان نے بھی لڑکی والوں کو بتایا کہ یہ غیر شرعی ہے, لیکن لڑکی کے
انکل نہ مانے، اور لڑکے نے سائن کر دیا کہ مسجد میں نکاح تھا ہمارا، اور خطرہ تھا کوئی فساد نہ ہو تو اس پر کوئی قیامت میں کوئی گرفت تو نہیں ہوگی. ہیں؟ اس سوال کو واضح کیجئے، یہ سوال واضح نہیں ہے. قیامت کی گرفت تو اللہ ہی جانے بھائی، لیکن اپنے معاملات صاف رکھنے چاہیے. غالب کے اس شعر کا مفہوم بتا دیں. کیا کہیں، غالب تو بھی بڑے آدمی، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، فرزنانِ مصر سے ہے زلیخا خوش کے محو ماہی کنا. کیا بات، کیا بات ہے غالب. شعر اور قرآن، یہ دونوں بغیر لہجے کے پڑھے جائیں نا کچھ سمجھ نہیں آتا، بیکار بات ہے. تو ثواب ملے گا، وہ حافظ ہو جائے، مولوی ہو جائے، پڑھے، مگر قرآن اور بغیر لہجے کے. مثلاً دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے نا الا یعلم من خلق، ایک ہے یہ، اور ایک پڑھتا ہے الا یعلم من خلق. ہاں ہاں، یہ قرآن، الا یعلم من خلق، بھلا وہی تمہیں نہیں جانتا جس سے تمہیں پیدا کیا ہے؟ نالائق آدمی، گناہ کرتے ہو، وہی نہیں جانتا جس سے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کلا لئن لم تنتہی، ہرگز نہیں، ہماری عبادت سے روکتا ہے. لئن لم تنتہی، اگر یہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، ہمارے فرشتے اس کی پیشانی کو پکڑ لیں گے. کاذبۃن خاطیہ، جھوٹا آدمی، جھوٹی پیشانی، سخت گناہگار. اور اسے یوں پڑھ دیں کاذبۃن خاطیہ، ہے تو تلاوت تو ہے مگر قرآن کہاں سن. اس لیے قرآن جو لہجہ ہے نا وہ بتاتا ہے کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسب الناس یقولوا آمنا، بس یہ کافی ہے کہ تم لوگ یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری کوئی آزمائش نہ ہو. اور اسے یوں بھی پڑھا جا احسب الناس یقولوا آمنا، لیکن وہ جو پہلا ہے نا لہجہ، لہجہ بتاتا ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے. ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعہم، اور لوگو ہوش کرو، تم تین آدمی جب مل کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہو نا تو چوتھا خود خدا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور پانچ آدمی بیٹھتے ہو چھٹا میں ہوں. ایک یہ ہے پڑھنا، اور ایک ہے کہ الا هو سادسہم خامسہم، یہ پڑھنا اور وہ پڑھنا. پر اسی طرح شعر جو ہے نا، یہ شعر اگر بغیر لہجے کے تو گیدڑ بن جاتا ہے یار. شعر سنو، خود متعین کرو اس کا مفہوم. سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، ارسنانے مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کنا ہو گئی. سمجھے؟ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، سب اپنے محبوب کے جو دوسرے چاہنے والے ہوتے ہیں نا، محبوبہ کے دوسرے عاشقان کرام، ان سے بڑے جلتے ہیں کہ تمہیں فلاں کیوں چاہتا ہے، فلاں سے کیوں بات ہوئی. اوفو، اور اگر پکڑی جائے وہ چیٹنگ اور یہ چیزیں تو پھر تو تباہی مچ جائے. سب رقیبوں سے ہوں، یہ شعر کی تشریح کر رہا ہوں یار، سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، رقیبوں سے ہر کوئی، فرزن آنے مصر سے، مگر مصر میں وہ جو دیکھنے آئی تھی نا، ہے زلیخا خوش، زلیخا بڑی خوش ہوئی دل میں بھی اور واقع بھی. ازالک الذی لنتن، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی، یہ ہے. اخرج علیہن، اسے کہا باہر آؤ. فلما رائینا، اللہ جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبر نہ ہو، حیران اور ششدر رہ گئی. وقتانا ایدیہن، اور اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی. یہ ہے ترجمہ، اپنی انگلیاں کاٹ لی. یہی ترجمہ کرتے ہو نا، اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی. وقتانا ایدیہن، حیران رہ گئی. جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں، یہ زبان جو ہے نا یار، یہ زبان کچھ نہیں ہوتی، یہ تو اتنی محدود ہے کہ اصل جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی. آپ کہتے ہیں دانت کھٹے کر دیے. اب کھٹا جو ہے یہ خالص ذائقہ ہے. اب زبان کیسے بتائے کہ دشمن کے ساتھ کیا ہوا ہے جب تک کہ ذائقے سے ادھار لے کے نہ بولے. اس انسانی جذبات کا اظہار ہو نہیں پاتا. زبانیں محدود ہیں, زبان بتا نہیں سکتی کہ کیا گزر رہی. تو اس لیے دانت کھٹے کر دی. اب یہ محاورہ ہے نا, عربوں کا محاورہ ہے. فلما رائنا اخبرنا حیران رہ گئی. یہ ہے ترجمہ. حیران رہ گئی کہ دیوتا آکاش سے چلے آتے ہیں. یہ ہے اردو. دیوتا آکاش سے نازل ہوئے ہیں. کتانا آئی بھی ہم اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی کہ اتنا خوبصورت. اور اسے کہا ذالک الذی لمتننا فیہ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا, تانے دے رہی تھی. وَلَئِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ, اگر ہمارا حکم نہ مانا گیا جیل میں ڈلوا دیں گے. پرزن آنے مصر سے, مگر مصر کی عورتوں سے. ہے زلیخا خوش کہ میں بھی ماں یقینا آؤں گی. کنعان کہتے ہیں فلسطین کو, اور ماہ کا مطلب ہے چاند. فلسطین کا چاند سیدنا یوسف علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا, آپ نے کہا میں نے معراج میں یوسف کو دیکھا, شطر الحسن, محران رہ گیا کہ اللہ نے اس کائنات کا, اس حسن کا بڑا حصہ اس ایک شخص کو دے دیا. یہ ہے. ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اجرت دے کر مسجد میں کام کرنا جائز نہیں. مسجد میں کام کرنا نا, مسجد کا کام کرنا تو نہیں, میں اور کا میں فرق سمجھیے نا. مسجد کا کام کرنا بالکل ٹھیک ہے, اس پہ اجرت دی جا سکتی. مسجد میں کام کرنا یعنی کوئی آدمی سلائی مشین یہاں رکھ لے اور مسجد میں کپڑے سینا شروع کر دے بیٹھ کے, تو مسجد میں اس طرح سے کام جائز نہیں ہے, کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی ہے. کس جماعت میں شامل ہوں اور اہل حق کی جماعت, یہ آپ کو فیصلے کیجیے. وہاں سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, حسین نیلوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں, وہ ان کے خلیفہ نہیں تھے, وہ تو اسماء حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے. یہ غلط فہمی. عورت طلاق کا مطالبہ کس بنیاد پہ کر سکتی ہے, یہ ایک الگ بات ہے. شرابی سے طلاق کا مطالبہ کرے اگر اس کے حقوق ضائع ہوتے ہیں, وہ جانتی ہوگی. لیکن وہ ایماندار بے نمازی آدمی سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے, اس لیے کہ وہ نماز اگر خود پڑھتی ہے نا, تو اس درجے کی خاتون ہے کہ وہ اگر کہتی ہے کہ بے نمازی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے تو اسے حق حاصل ہے. جی کیا چیز؟ اچھا بھائی اسے ہم پڑھ لیں. ایک بات عرض کر دوں کہ اگر آپ نے اس لیے لکھا ہے کہ آذر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے, تو یہ اصل میں شیعہ جو ہے نا, فقہ جعفریہ, یہ ان لوگوں کے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, اور ایک آدمی جو 2015 میں سید بچہ پیدا ہوا ہے, اس سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے نسب میں کوئی زنا نہیں ہوا, بدکاری نہیں ہوئی, یہ سب پاک پوتر چلے آتے. تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے مجھے بھیجا ہے, جیسے اگرچہ ہم اسے پڑھ لیں گے, اور یاد رکھو اسی وجہ سے ہمارے سنی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے, اور یہ سب جھوٹ ہے. جب قرآن خود کہتا ہے کہ اس قال لابی, ابراہیم نے اپنے والد سے کہا, تو بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرا نسب عدنان ابن ود تک ہے. فرماتے تھے کذب النصابون, عدنان ابن ود سے لے کے نوح علیہ السلام تک درمیان کی پشتیں جو بیان کرتا ہے, فرمایا جھوٹ بکتا ہے. قرون بین ذلک کثیرہ, اس کے درمیان اتنی پشتیں ہیں کہ لا یعلمہن الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. تو اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی سید یہ کہے کہ ہم سے لے کے آدم. باقی دنیا کا کیا ہے, فضول بات.